بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں کام اور محنت. کام کرو اور اطمینان رکھو کہ تم کامیاب ہوگے. امام علی علیہ السلام. اسلام میں کام اور محنت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اسے اس دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی انسان کی خوشبختی کا بہت بڑا ذریعہ گردانا گیا ہے. قرآن مجید نے 80 سے زیادہ آیات میں دو چیزوں کو انسان کی فلاح اور خوشبختی اور حصول جنت کے لیے شرط قرار دیا ہے، یعنی ایک ایمان اور دو عمل صالح. کام کسے کہتے ہیں؟ دانشوروں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن عرف عام میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے: کام ہر اس چیز سے عبارت ہے جس کے لیے کسی مقصد کے حصول کی خاطر وقت صرف کرنے اور مشقت برداشت کرنے کی ضرورت ہو. لہٰذا ہر اس عمل کو جو انسان کسی مقصد کے حصول کے لیے انجام دے، بالعموم کام کہا جاتا ہے. ایک کاریگر جو ایک بجلی کی موٹر کی مرمت کے لیے محنت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. ایک آرکیٹیکٹ جو ایک عمارت کا نقشہ تیار کرنے کے لیے کاغذ پر لکیریں کھینچتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے. ایک مصور جو اپنا وقت صرف کر کے اور دماغ پر زور ڈال کر قدرتی مناظر کینوس پر منعکس کرتا ہے، وہ بھی کام کرتا ہے. اور ایک چوکیدار جو عمارت کے صدر دروازے پر کھڑا ہوا اس میں آنے جانے والوں پر نظر رکھتا ہے، وہ بھی کام میں ہی مشغول ہوتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو معاشرے میں بیکار نہیں کہا جاتا، اور ان تمام افعال کو کام سمجھا جاتا ہے. لیکن جو شخص کسی مقصد کے بغیر سڑک کے فٹ پاتھ پر گھومے یا بلا مقصد ایک کاغذ پر لکیریں کھینچے، اسے بیکار کہا جاتا ہے، اور بطور تفریح گھومنے پھرنے اور ازرائے تفنن لکیریں کھینچنے کو کام نہیں کہا جاتا. مندرجہ بالا مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کام کو محض جسمانی حرکات اور مادی کاوشوں پر منحصر نہیں سمجھتا. مثلاً اگر کوئی شخص عدالت میں ایک ایسی حقیقت کا اعتراف کر لے جو خود اس کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بڑا عظیم کام سر انجام دیا ہے. اگر ایک استاد طالب علموں کو سبق پڑھاتا ہے، یا ایک خطیب یا وائز لوگوں کو ہدایت کے لیے تقریر کرتا ہے، تو وہ فقط باتیں کرتا ہے، لیکن لوگ اسے بیکار نہیں سمجھتے، بلکہ اس پڑھائی اور تقریر کو ایک بیش قیمت کام شمار کرتے ہیں. عمل صالح. قرآن مجید میں استعمال شدہ الفاظ عمل صالح، جس کا اردو میں ترجمہ شائستہ کام کیا جا سکتا ہے، مقبول عام معنی کے حامل ہیں. اس سے مراد ہر وہ اچھا اور درست کام ہے جو ازروع مصلحت اور معقول مقصد کے حصول کی خاطر انجام پائے. مثلاً ایک ماں کا بچے کو دودھ پلانے اور اس کی پرورش کے لیے راتوں کو جاگنا ایک شائستہ کام ہے، لیکن شراب نوشی اور غل غپاڑا مچانے کے لیے جاگتے رہنا ایک ناپسندیدہ کام ہے. حلال روزی کمانے کے لیے محنت اور دوڑ دھوپ کرنا عمل صالح ہے، لیکن دوسروں پر بوجھ بننا اور ہر ایک کے آگے دست سوال دراز کرنا ناشائستہ کام ہے. اسلام میں ان کاموں کو جو فرد اور معاشرے کے لیے منفعت بخشوں اور لوگوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے مفید ہوں، صالح اور شائستہ اعمال شمار کیا گیا ہے. کام عبادت ہے. انسان جو جائز کوششیں اور کاوشیں اپنے بسر اوقات اور ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، اسلام انہیں عبادت قرار دیتا ہے. ایک قوی اور توانا شخص جس کا ڈیل ڈول خوبصورت تھا، بازو طاقتور تھے، پٹھے گھٹے ہوئے تھے اور بدن صحت مند اور کثرتی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس سے گزرا. صحابہ کرام نے اس قوی شخص کو تعجب آمیز نگاہوں سے دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے: اگر یہ شخص اپنی حیران کن قوت کو اللہ کی راہ میں اور اس ذات کی اقداس کی خوشنودی کے لیے کام میں لاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. یہ سن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: اگر یہ شخص اپنے والدین کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر وہ اپنی نوعمر بیٹیوں کی حاجات رفع کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر وہ حلال طریقے سے اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محنت کرے تو یہ بھی خدا کی راہ میں ہے، اور اگر اپنی روزی مہیا کرنے کے لیے کام کرے تاکہ دوسروں کا دست نگر نہ ہو تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر ایک شخص رسی لے کر پہاڑوں میں جائے اور لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر انہیں کندھے پر اٹھائے اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات زندگی پورا کرے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اپنی حاجات کے لیے دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرے۔ کام جہاد ہے۔ اسلام کے عالی مرتبہ پیشواؤں نے اپنے اقوال میں کام اور محنت کی اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس سے بڑھ کر اس موضوع پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ امام ہشتم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کام کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اپنے عیال کے اخراجات پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے اور اپنی روزی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام اور مشقت کی روشنی میں تلاش کرے تو اس کی جزا اور اجر اس شخص کی جزا اور اجر سے زیادہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ امام ہشتم علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کام کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اور اپنے عیال کے اخراجات پورا کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے اور اپنی روزی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام اور مشقت کی روشنی میں تلاش کرے تو اس کی جزا اور اجر اس شخص کی جزا اور اجر سے زیادہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ بیکاری سے اسلام کی جنگ۔ اسلام نے سستی، کاہلی اور بیکاری سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جنگ کی ہے اور بیکاری کو انسان کی بدنصیبی کی وجہ قرار دیا ہے۔ امام الصادق علیہ السلام نے عمر بن مسلم کا حال پوچھا، لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے تو عبادت پر کمر کس لی ہے، کام اور تجارت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنا تمام وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ امام علیہ السلام نے سن کر ناخوش ہوئے اور فرمایا، اس پر افسوس ہے، کیا اسے اس بات کا علم نہیں کہ جو شخص کام نہیں کرتا درگاہ الہی میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ نے جب یہ آیت سنی کہ جو شخص تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا پیشہ بنائے اللہ اس کے سامنے ایک دروازہ کھول دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی مہیا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، تو انہوں نے کام اور محنت ترک کر دی اور اپنے سامنے دروازے بند کر لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اب ہمیں کام کاج اور کسب معاش کی حاجت نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے اس عمل کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کی حاضری کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم نے کام کاج کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے اور فقط عبادت پر کیوں اکتفا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی مہیا کرنے کی ضمانت دی ہے، لہٰذا ہم نے بھی کام کاج ترک کر دیا ہے اور عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سرزنش کی اور فرمایا، جو شخص یہ روش اختیار کرے اور کام کاج سے سبکدوش ہو جائے اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ تم لوگوں پر لازم ہے کہ کام کرو اور اپنی روزی اللہ تعالیٰ کی مدد سے محنت اور مشقت کے ذریعے حاصل کرو۔ ایک اور موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو غذا انسان اپنے کام اور محنت سے حاصل کرے بس وہی پاکیزہ ترین غذا ہے۔ اگرچہ اسلام عبادت اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور اس کی بارگاہ میں بندگی کا اقرار کرنے کو ہر شخص کا قطعی فریضہ سمجھتا ہے جس سے اجتناب نہیں کیا جا سکتا، تاہم وہ اس بات کا بھی سخت مخالف ہے کہ انسان ہر وقت عبادت میں مصروف رہے اور ضروری محنت اور مشقت ترک کر دے۔ امام علی علیہ السلام کے ثروت مند مصاحبین میں سے ایک علا بن زیاد حارثی نامی ایک شخص بیمار تھا، چنانچہ ایک دن آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کا گھر بڑا شاندار اور وسیع تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تجھے ایک ایسا گھر آخرت میں میسر ہوتا جو ہمیشہ تیرے قبضے میں رہتا۔ اب بھی اگر تو اس گھر میں غریبوں اور محتاجوں کو مہمان رکھے اور اپنے اقربا کو یہاں بلائے اور ان کی خاطر تواضع کرے اور جو حقوق اللہ تعالیٰ نے تجھ پر واجب کیے ہیں وہ ان کے حقداروں تک پہنچائے، تو خدائے بزرگ و برتر تجھے آخرت میں بھی ایسا ہی گھر عنایت فرمائے گا۔ علا بن زیاد نے فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے اور امام علی علیہ السلام کے ارشادات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھے اپنے بھائی عاصم بن زیاد کے طور طریقوں کے بارے میں آپ کے پاس شکایت کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، اس نے کیا کیا ہے؟ علا نے جواب دیا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے ہیں، دنیاوی کاروبار ترک کر دیا ہے اور عبادت میں مصروف ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے سامنے لاؤ۔ جب عاصم بن زیاد پیش خدمت ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے اپنی جان کے دشمن، شیطان نے تجھے پریشانی اور سرگردانی میں مبتلا کر دیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں کیا اور یہ غلط راستہ اختیار کر لیا ہے؟ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ نے اپنی پاکیزہ نعمتیں تجھ پر حلال تو کر دی ہیں لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ تو ان سے فائدہ اٹھائے؟ عاصم نے عرض کیا، میں نے موٹا جھوٹا لباس پہننے اور معمولی خوراک استعمال کرنے میں آپ کی پیروی کی ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہاری مانند نہیں ہوں اور میری ذمہ داریاں بھی تمہارے ذمہ داریوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیشواؤں اور ائمہ برحق پر یہ بات واجب کی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں غریب اور نادار طبقوں کی زندگیوں کے مساوی قرار دیں، تاکہ افلاس اور ناداری مفلوق الحال لوگوں کو بے آرام اور پریشان حال نہ کریں۔ مندرجہ بالا داستان پر غور کرنے سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان خواہ اس کی حالت کیسے ہی کیوں نہ ہو اور اگرچہ وہ مادی نقطہ نگاہ سے ثروت مند اور بے نیاز ہو، یہ حق نہیں رکھتا کہ کام اور محنت سے ہاتھ کھینچ لے اور معاشرے میں اپنے وجود کو بے اثر بنا دے۔ پیشوایان اسلام کی سیرت۔ ہمارے گراں قدر پیشوایان دین کی سیرت اور مفید کاموں میں ان کی شرکت اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اسلام ایک ترقی پسند اور سعادت بخش دین ہے، جو روح کی تقویت اور آخرت کی سعادت کے حصول کے علاوہ اپنے پیروکاروں کو مختلف میدانوں میں محنت اور کوشش کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ وہ ایک زندہ، سربلند اور آسودہ حال قوم بن سکیں۔ دین مسیحی اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات لوگوں کو عزلت نشینی اور رہبانیت کی دعوت دیتی ہیں اور انہیں اس امر کی جانب مائل کرتی ہیں کہ وہ دنیا سے بے اعتنائی برتیں اور اسے ترک کر دیں۔ دین مسیحی کا کہنا ہے کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے جسے عبور تو کرنا چاہیے لیکن اس پر سکونت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ایک زندہ اور زندگی بخشنے والا دین ہے۔ وہ بنی نوع انسان کے جسم و جان اور ان کی دونوں جہانوں کی خوشبختی کی جانب توجہ دیتا ہے۔ اسلام کے جلیل القدر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ سال ہا سال تک غلہ بانی اور تجارت میں مشغول رہے۔ امام علی علیہ السلام کی کھیتی باڑی اور شجرکاری، تمام پیشوایان اسلام کام کاج کرتے تھے اور مفید کاروبار سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے لذت اٹھاتے تھے۔ محمد بن منقدر، جس کا شمار تارک دنیا صوفیوں میں ہوتا تھا، کہتا ہے کہ ایک دن جبکہ میں مدینہ کے نواح میں ایک بستی میں گیا ہوا تھا، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا۔ کہ اپنے دو خدمتگاروں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے اور اس حالت میں کہ آپ کا پسینہ بہہ رہا تھا، کھیتی باڑی کے کام سر انجام دینے کے لیے اپنے کھیتوں کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، سبحان اللہ، قریش کا ایک بزرگ اس شدید گرمی میں اس حالت میں دنیا کی طلب میں جا رہا ہے، مجھے چاہیے کہ اس سے مل کر اسے نصیحت کروں۔ یہ ارادہ کر کے میں امام علیہ السلام کے پاس گیا اور سلام کے بعد کہا، اس شدید گرمی میں آپ دنیا کی طلب میں جا رہے ہیں، اگر اس وقت آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ امام علی مقام علیہ السلام رک گئے اور ایسے سریع اور قاطع انداز میں جس سے اسلامی تعلیمات کی عظمت مترشح تھی مجھ سے فرمایا، اگر اس حالت میں میری موت واقع ہو جائے تو میں عین اس وقت دنیا سے آنکھیں بند کروں گا جبکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گا۔ میں اس لیے کام کرنے جا رہا ہوں کہ تمہارا اور تم جیسے دوسرے اشخاص کا محتاج نہ رہوں اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات زندگی پوری کروں، اور اگر اس حالت میں مجھے موت آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ محمد بن منقدر شرمندہ ہو گیا اور اپنے بے بنیاد اور بچکانہ اعتراض پر معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، میں بس ہمیں خود آپ کو صحیح مشورہ دینا چاہتا تھا، لیکن آپ نے مجھے نصیحت فرمائی اور ایک بہت بڑی غلط فہمی سے نجات دلا دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جانشین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی پر افتخار زندگی کے دوران اپنے اقوال اور افعال سے لوگوں کو مفید کام کاج اور محنت کا سبق دیا۔ امام علی علیہ السلام کے کھیتوں کا منتظم ابی نیزر کہتا ہے کہ ایک دن آپ کھیتی باڑی کے کام کی دیکھ بھال کے سلسلے میں تشریف لائے، چونکہ چاشت کا وقت ہے اس لیے آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھانا تو ہے لیکن خلیفہ کے استعمال کے قابل نہیں ہے، میں نے اسی کھیت سے کچھ کدو توڑ کر پکا لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ لے آؤ۔ پھر آپ اٹھے اور قریب ہی ایک چھوٹی سی نہر کے کنارے پر گئے اور اپنے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے تھوڑے سے پکے ہوئے کدو تناول فرمائے اور دوبارہ نہر کے کنارے گئے اور اپنے ہاتھ ریت سے مل کر پانی سے دھوئے، پھر آپ نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، لعنت ہے اس شخص پر جس کا پیٹ اسے دوزخ کی آگ کی طرف کھینچ لے جائے۔ پھر آپ نے کدال پکڑی اور زمین دوز نالی میں داخل ہو گئے اور اسے کھودنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر آپ نے مشقت کی، جب تھک گئے اور پسینہ آپ کے چہرے سے بہنے لگا تو نالی سے باہر تشریف لائے، چہرے سے پسینہ پوچھا، پھر دوبارہ کدال پکڑ لی اور نالی میں داخل ہو گئے۔ آپ نے کھدائی جاری رکھی حتیٰ کہ اچانک پانی پورے زور و شور سے جاری ہو گیا۔ آپ تیزی سے نالی سے باہر نکل آئے اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس نالی کو صدقہ قرار دے دیا ہے تاکہ اس کی آمدنی حاجت مندوں کی بہبود کے لیے خرچ کی جائے۔ پھر آپ نے مجھے قلم اور کاغذ لانے کے لیے فرمایا، میں نے تعمیل ارشاد کی اور کاغذ اور قلم آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے یوں تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تحریر کے مطابق امیر المومنین علی نے دو کھیت جن کے نام قنات ابی نیزر اور بغیب غاہ ہیں، شہر کے مفلس اور نادار لوگوں کی بہبود کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو دوران سفر ناداری اور درماندگی کا شکار ہو جائیں، صدقہ قرار دیے ہیں۔ میں نے یہ کام اس غرض سے انجام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میسر ہو اور میں روز قیامت کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ یہ دو کھیت بعی یا حبہ نہیں کیے جا سکتے اور انہیں محتاجوں کی فلاح و بہبود کے مصرف میں لانا چاہیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی میراث میں لے لے، اور وہ بہترین وارثوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص دنیاوی امور میں سست اور کاہل ہو آخرت کے امور میں وہ زیادہ کاہل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص بہترین مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو دنیا کی خاطر آخرت کی جانب سے آنکھیں مون لے یا آخرت کی خاطر دنیا سے ہاتھ کھینچ لے، بلکہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دنیا سے بھی بہرہ مند ہو اور آخرت سے بھی متمتع ہو۔ ان نصیحتوں کے سلسلے میں جو قوم کے دانشمندوں نے قارون کو کی، قرآن مجید یوں ارشاد فرماتا ہے، ان تمام نعمتوں اور دولت کے ہوتے ہوئے جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں، سعادت اخروی کی تلاش میں رہ، اور دنیا میں جو تیرا نصیب اور حصہ ہے اسے بھی فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ اسلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے احکام میں لوگوں کو اس امر کی دعوت دی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا لحاظ رکھیں، اور نیک کام کر کے اور ہمہ پہلو کوششیں انجام دے کر سعادت دارین حاصل کریں۔ دو محاذوں پر کوشش۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسلام واقعی کام اور محنت کا موید ہے اور اپنے پیروں کو تلاش اور کوشش کی دعوت دیتا ہے تو پھر جو روایات دنیا کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں ان کی کیا توجیہ اور تفسیر کی جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث اور اسلامی روایات میں دنیا کی غیر مشروط مذمت نہیں کی گئی، بلکہ ایک سلسلہ روایات میں اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے جس میں اغراض کی علائش ہو، جس کا مقصد ذاتی رتبہ اور مقام حاصل کرنا، دوسروں پر ظلم و ستم ڈھانا اور جذبات اور حقائق کو تباہ و برباد کرنا ہو۔ روایات کے ایک اور حصے میں دنیا سے محبت اور دلبستگی کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت جاگزین ہو جائے تو وہ اسے لغزشوں، گناہوں اور برائیوں کی طرف راغب کرتی ہے اور بدبختی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کو حقیقت بین نگاہوں سے دیکھیں، اس کی حقیقی قدر و قیمت کو سمجھیں، دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے عاقلانہ کوششیں کریں، صحیح اور جائز طریقوں سے کام کاج کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کو بھی نہ بھلائیں تاکہ خوش نصیبی اور نیک بختی کے حقدار بن سکیں۔ گزشتہ اور موجودہ اقوام کے حالات کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ کئی ایک لوگ جن کے سروں میں دنیا کے عشق کا سودا سمایا ہوا تھا، جرائم، خون ریزیوں، چوریوں، مظالم اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور اپنی انسانیت اور شرافت کو داغدار بنا لیا۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے غلط اور غیر انسانی راستوں پر نہ چلو، اور پاکیزگی اور فضیلت کی حدود سے باہر قدم نہ رکھو۔ لہٰذا اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام نے اس دنیا کی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس بارے میں مفصل قواعد و ضوابط اور قوانین وضع کیے ہیں۔ اس حقیقت کی وجہ یہ ہے کہ معاملات جو انسان کے تمام تر اجتماعی مسائل اور دنیاوی زندگی کے بارے میں ہیں، ان کے متعلق جو بحث کی گئی ہے وہ انسانی زندگی کی تاریخ کی وسیع ترین اور اہم ترین معاشرتی حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ باوجود یہ کہ دنیا کے ماہرین حقوق نے معاشرتی حقوق کے سلسلے میں بے حد کاوش کی ہے اور انہیں ایک بلند مقام پر پہنچا دیا ہے، تاہم وہ ابھی تک اسلامی حقوق کے رتبے تک نہیں پہنچ پائے۔ جو قواعد و ضوابط آج کل اسلامی ممالک میں قانون کی صورت میں رکھتے ہیں اور نافذ العمل ہیں، وہ ان مباحث کا 1% بھی نہیں جو اسلامی دانشوروں اور فقہاء نے مرتب کیے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مواد اسلامی فقہ سے معاشرتی قانون کی شکل میں استخراج کیا گیا ہے وہ ایک یونیورسٹی کے سالہ سال کے نصاب کی نسبت سے سال اول کے ایک ابتدائی کتاب سے بھی کم ہے۔ اگر اسلام لوگوں کے اجتماعی مسائل اور دنیاوی زندگی کی شان و شوکت اور اس کے امور کی تنظیم کو کوئی اہمیت نہ دیتا اور زندگی کو باعث ننگ اور ناقابل اعتنا سمجھتا تو پھر اتنے قوانین و ضوابط کیوں وضع کرتا؟ اور اگر وہ عیسائیت کی طرح دنیا کو ایک ایسا قابل نفرت مردار لاشا سمجھتا جس سے دور رہنا مناسب ہوتا تو پھر کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ معاملات کے مباحث کے علاوہ جن امور کا تعلق لوگوں کی دنیاوی زندگی سے ہے، حتیٰ کہ عبادات کی بحث میں بھی بہت سے مادی اور دنیاوی پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ عبادات میں لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے، اس ذات اقدس سے رابطہ قائم کرنے کے پہلو کے علاوہ کچھ اور مقاصد بھی مضمر ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق انسان کی دنیاوی زندگی سے ہے، حتیٰ کہ نماز اور روزے میں بھی، جنہیں اکثر لوگ محض عبادت اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، انسان کی زندگی کی بہبود کے لیے اتنے فوائد اور بھلائیاں پوشیدہ ہیں کہ اگر ہم اس بحث کو چھیڑنا چاہیں تو اپنے موضوع سے دور ہو جائیں گے اور بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ مباحث میں ان تمام موضوعات کی وضاحت کی جائے گی۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے لوگوں کے دنیاوی امور کی جانب خاص توجہ مبذول کی ہے اور ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جامع قواعد و ضوابط مرتب کی ہیں۔ آخر میں یہ نقطہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ دونوں اطراف میں کوشش کریں، یعنی اپنے جسم اور روح کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو غلاظتوں سے محفوظ رکھیں اور اپنی دنیا کو آباد رکھیں اور آخرت کو آباد کرنے کا سامان بھی مہیا کریں۔ اسلام کہتا ہے، کوشش کرو اور معقول اور صحیح محنت کے ذریعے دونوں جہانوں میں نیک بخت اور سعادت مند ہو جاؤ۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کام اور محنت کو اسلام میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور عبادات کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی جزا ملے گی، بشرطے کہ وہ کام صحیح اور عاقلانہ ہو اور فرد اور معاشرے کے لیے اور لوگوں کے دین اور دنیا کے لیے مفید ہو۔ اچھے کام، ایک نقطہ جسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اچھے کام کی، جس کی جانب ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، کئی ایک نشانیاں ہیں۔ اچھے کام کی ایک نشانی تو وہ مختلف اعمال ہیں جو افراد بہتر زندگی گزارنے کے لیے انجام دیتے ہیں اور جتنا کام کریں اس کا معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھے کام کی ایک اور نشانی وہ اقدامات ہیں جو افراد کو اپنی اجتماعی روابط بہتر بنانے اور مقدس روحانی مقاصد حاصل کرنے کے لیے انجام دینے چاہیے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آنا، اپنے ہم جنسوں کی بہتری کی خاطر اجتماعی خدمات انجام دینا اور اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا اور اسی طرح کے دوسرے کام شائستہ ترین کام ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کو عدالت، نیکوکاری اور اپنے اقربا پر مہربانی کا حکم دیتا ہے اور برے اور ناپسندیدہ کاموں، ظلم، سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ممکن ہے کہ تم نصیحت کو مانو۔ سورہ نحل آیت 90۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، خدا کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جس سے خلق خدا کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے کہ انسان کا وجود معاشرے کے لیے خیر و خدمت کا منبع ہو اور دوسرے انسان اس کے وجود سے استفادہ کریں۔ ہر معاشرے میں بہت سے ضعیف العمر، بیمار اور کمزور اشخاص ہوتے ہیں اور ہر قوم میں ایسے یتیم بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر اور کون سا کام ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کام کے اوقات میں کچھ وقت کا اضافہ کر دے اور اس زائد وقت میں جو کچھ کما سکے اسے ایک لاوارث بچے یا ایک بیمار یا مفلوق الحال شخص کے لیے مخصوص کر دے۔ یہ نیکیاں اور خدمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے محبوب ہونے کا موجب بنتی ہیں، اس کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا اور آخرت میں اس کی نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ احسان کے قابل ہوں اور جو اس کے قابل نہ ہوں ان سے احسان کرو، اگر وہ احسان کے قابل نہیں ہے تو تمہیں اس کے قابل ہونا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں مسلمانوں کے ایک خاندان کی سرپرستی کروں، ان کی غذا اور لباس کا انتظام کروں اور معاشرے میں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کروں تو میں اسے 70 مستحبی حج بجا لانے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ وقت فرصت اور فراغت کا بھی ہوتا ہے، اور اس وقت کو گزارنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ یہ امر قابل افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس قیمتی وقت کو بیکار یا نقصان دہ کام انجام دینے میں ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت سے مفید اقدامات کر سکتے ہیں اور اس فرصت کے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ایسے ہم جنس ہسپتالوں میں داخل ہیں جن کے بدن کمزور اور روحیں غمگین ہیں، انہیں دلجوئی اور غمخواری کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مالی امداد کی حاجت ہو۔ اگر ہم اپنی سلامتی اور تندرستی کے لیے شکرانے کے طور پر اپنی فرصت کے اوقات میں بیماروں کی عیادت کریں اور کچھ دیر کے لیے ان کا دکھ سنیں، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں اور اگر بن پڑے تو ان کی خدمت اور مدد کریں، تو ہم ایک ایسا انسانی فعل انجام دیں گے جو دونوں جہانوں میں ہماری فلاح اور نیکبختی کا موجب ہوگا۔ بحث کا خاتمہ اور مشاہیر کے اقوال۔ ایک، اگر تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے کوئی اچھا کام انجام دیا ہے۔ ٹالسٹائی۔ دو، زندگی کی قیمت تین چیزیں ہیں: ارادہ، کام اور کامیابی۔ پاسچر۔ تین، خوشی اس کے لیے ہے جو دوسروں کی خوشی کے لیے کام کرے۔ اشتور گاتھا۔ چار، نیکوکار لوگوں کے علاوہ کوئی شخص نیک بخت نہیں ہے۔ سیسرون۔ پانچ، ذہانت کا 99% پیشانی کا پسینہ ہے اور 1% روح کا الہام۔ ایڈیسن۔ چھ، کام خوش نصیبی کا سرمایہ ہے۔ سقراط۔ سات، کام جسم اور روح کا بہترین دوست ہے۔ گیلیلیو۔ آٹھ، بڑے لوگ اپنے کام کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد نہیں کرتے اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کنفیوشس۔ نو، کام اور محنت مقاصد حاصل کرنے کا وسیلہ اور سیدھا راستہ ہے۔ ڈاکٹر گرلنک۔ دس، کام اور محنت فقط ہماری زندگی کو بہتر اور آسان ہی نہیں بناتی بلکہ انسان کو باوقار اور بزرگ بنا کر پیش کرتی ہے۔ شیلر۔ گیارہ، ہم اس لیے وجود میں آئے ہیں کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اکمبس۔ بارہ، کامیابی ان کے لیے ہے جو دوسروں سے زیادہ مستقل مزاج ہوں۔ نپولین۔ تیرہ، میری ترقی کا راز دو الفاظ میں پوشیدہ ہے: کام اور ایمان۔ ایڈیسن۔ چودہ، انسان جتنا زیادہ کام کرے گا اتنا ہی زیادہ کام کرنے پر قادر ہوگا۔ ولیم جیمز۔ پندرہ، کام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دن کو چھوٹا اور عمر کو لمبا کرتا ہے۔ سولہ، انسان جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا ہی خوش نصیبی کی منزل سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ سیسرون۔ سترہ، ایک گھنٹے کا کام کاج ایک مہینہ تہمتیں لگانے اور غیبت کرنے کے مقابلے میں دل کو زیادہ تسلی دیتا ہے اور جیب کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ بینجمن فرینکلن۔ اٹھارہ، میں کام کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ اگر میں کام نہ کروں تو میرے اخلاق فاسد ہو جائیں گے۔ ٹالسٹائی۔ انیس، بیوقوفوں کو زیادہ کام اور مشقت کے ذریعے سدھایا جا سکتا ہے۔ بزر ہمبر۔ 20. جس طرح مرد اپنی شخصیت کو عوام الناس اور معاشرے میں اجاگر کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں گھر کی چار دیواری میں بچوں کی پرورش کر کے اور گھر کے دوسرے فرائض انجام دے کر اپنی شخصیت کا لوہا منوا سکتی ہے۔